أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. موضوع گفتگو عبادت نحش البلاغہ کی نگاہ میں عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت عربی زبان میں کسی کے سامنے ذلت کا اظہار کرنا، اپنی پستی، اپنی کمزوری، اپنے عجز، اپنی ناتوانی، اپنی احتیاج کا اظہار کرنا عبادت ہے. لیکن یہ عربی ادب کے لحاظ سے ہے. یہی سے کچھ مسلمانوں کو غلط فہمی ہوئی اور کہنے لگے کسی شخصیت کی تعظیم کرنا، تکریم کرنا، احترام کرنا عبادت ہے اور شرک ہے، جبکہ قرآن مجید میں حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے برادران یوسف اور ابوین یوسف، حضرت آدم کے سامنے بحکم خدا فرشتگان الہی سجدے میں گر پڑے، تو سجدے سے بڑھ کر اظہار ذلت، اظہار عجز، اظہار احتیاج کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے سجدے سے بڑھ کر. وہاں پر سجدے میں گر پڑے خدا کے حکم سے حضرت آدم کے سامنے، اور نبی خدا حضرت یعقوب اپنے فرزندوں کے ساتھ حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے. قرآن کی آیت ہے اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، عیناً وہی عبارت ہے جو کہتا ہے اسجدوا للہ. تو یہ کیا کسی کے سامنے اظہار ذلت، لغت سے پوچھے یہ عبادت. لغت میں غلام کو عبد کہتے ہیں، کنیز کو اما کہتے ہیں. کیا غلام عبادت کرتا ہے اپنے مولا کی؟ کچھ لوگ عبد العباس، عبد الحسین، غلام حسین، غلام حسن، غلام علی، عبد العلی کو ایک شرک کہتے ہیں، جبکہ واقعاً غلام رکھنا، کنیز رکھنا، غلام بنانا، کنیز بنانا، غلام بیچنا، کنیز بیچنا، خریدنے کو صحیح سمجھتے ہیں. عجیب و غریب عقل خدا نے ان کو دی ہے، بلکہ خدا نے ان کو نعمت عقل سے محروم کی ہے، الفاظ سے منع کرتے ہیں، حقیقت غلامی کا مرتکب ہو جاتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگرچہ عربی ادب میں اسلام سے پہلے عرب لوگوں نے اظہار ذلت کو عبادت کہا ہے، لیکن اسلام نے ایک شرط بڑھا دی ہے، کسی کو معبود سمجھ کر یا معبود جیسا سمجھ کر، کسی کو خدا سمجھ کر یا خدائی صلاحیتوں کا یا صلاحیتوں میں سے ایک کا مالک سمجھ کر اگر اس کے سامنے جھک جائے عبادت، پھر ہر جھکنا، ہر تعظیم، ہر تذلل عبادت نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اور اسلام میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ عرب نے ان الفاظ کو ایک معنی کے لیے قرار دیا تھا، اسلام نے دوسرے معنی کے لیے قرار دیا ہے. اس کی مثال صلاد ہے، صلاد عرب نے دعا کے لیے قرار دیا تھا، اسلام نے نماز کے لیے، خاص قسم کے دعا کے لیے. حج عرب نے قصد کرنا ارادہ کرنے کے لیے وضع کیا تھا، اسلام نے خانہ خدا کے قصد کرنے کو حج کہا. روزہ روکنے کو عرب کہتے تھے، جبکہ اسلام نے روزہ صوم، انسان اپنے آپ کو روکے نیت کے ساتھ صبح سے مغرب تک، فجر سے مغرب تک. تو بہت سے ایسے الفاظ ہے کہ شریعت نے اس میں تصرف کیا ہے اور عربوں نے اس لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا ہے اس میں کچھ بڑھایا ہے، کم کی ہے. تو عبادت بھی انہی الفاظ میں سے ہے. عرب اگرچہ لفظ عبادت کو بعض اوقات ہر قسم کے تعظیم، ہر قسم کے تذلل کو عبادت کہتے ہیں، بعض عرب آخر درجے کے تذلل، مثلا سجدے میں جانے کو عبادت کہتے ہیں، لیکن قرآن نے حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں جانے کو عبادت نہیں کہا. حضرت آدم کے سامنے سجدے میں جانے کو عبادت نہیں کہا ہے، بس کسی کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے جھک جائے پھر عبادت ہے. یہ عبادت کا معنی ہے. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ خدا نے انسان کو خلق فرمایا ہے تاکہ انسان جو اشرف مخلوقات بننے کی صلاحیت کا حامل ہے اشرف مخلوقات بن جائے، انسان جو متوازن صفات کے مالک ہے انسان کامل بن جائے، یعنی تمام صفات میں، تمام اقدار میں، تمام فضائل میں اعلیٰ درجہ پر پہنچ جائے، انسان مظہر صفات خدا بن جائے، اس کے لیے خلق فرمایا ہے. اس مقصد تک پہنچنے کے لیے فرمایا ہے. اس کو دینی زبان میں، قرآنی زبان میں، احادیث نے اس کو قرب خدا کہا ہے. یعنی انسان خلق ہوا ہے قرب خدا کے لیے، خدا گونہ ہونے کے لیے، مظہر خدا ہونے کے لیے، اسی کو قرب خدا کہا ہے. اب اس مقام تک پہنچنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ عبادت کی ضرورت ہے. عبادت وہ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے. عبادت وہ صراط مستقیم ہے جس پر چل کر انسان قرب خدا حاصل کر سکتا ہے، انسان کامل بن سکتا ہے، معراج انسانیت پر فائز ہو سکتا ہے. یعنی انسان کامل بننے کے لیے، بندہ خدا ہونے کے لیے، صاحب فضیلت ہونے کے لیے، اشرف مخلوقات ہونے کے لیے صرف ایک شاہراہ ہے، وہ عبادت کی شاہراہ ہے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسان اور جن کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. ایک سوال ہوتا ہے، عبادت کس طرح سے انسان کو اس منزل تک پہنچاتا ہے؟ اجمالی جواب یہ ہے، خدا خود فرماتا میں نے انسان اور جن کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. عبادت کا اثر کیا ہے؟ وعبد ربك حتى ياتيك اليقين، عبادت کرو خدا کی تاکہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. اگر انسان کو یقین حاصل ہو جائے تو انسان کے تمام اعمال، گفتار، کردار پر یقین کا اثر ہوتا ہے. ہمیں دنیا کے فوائد پر، مادیات پر، پیسے پر، دولت پر، حکومت پر یقین ہے، اسی لیے ہمارے تمام زندگی میں دنیاوی خواہشات کا اثر ہے. اگر کسی کو کوئی یقین کے درجے پر فائز ہو جائے یہ انسان پاک بن جائے گا. تو عبادت باعث بنتا ہے انسان یقین کے درجے پر فائز ہو جائے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی محبت کرنے سے، کسی سے محبت کرنے کا بہترین ایک ذریعہ، محبت کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہمیشہ اس کے یاد میں رہنا ہے. تو عبادت کا دوسرا اہم فائدہ، انسان ہمیشہ یاد خدا میں رہتا ہے. اقم الصلاۃ لذکری، تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. عبادت باعث سے یاد خدا بنتا ہے. انسان جب ہمیشہ یاد خدا میں ہوتا ہے تو گناہ کیسے کرے گا؟ جب ہمیشہ اس کے سامنے خدا ہے، خدا اس کے مد نظر ہے، ہمیشہ خدا اس کے ذہن میں ہے، اس کے مد نظر ہے، تو کس طرح سے گناہ کرے گا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ عبادت انسان کو پاکیزہ بناتا ہے. عبادت انسان کو پاکیزہ بناتا ہے. نماز کے لیے فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے. یا روزے کے بارے میں فرماتی ہے علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، نماز تم پر واجب کیا گیا جس طرح سے تم سے پہلے رہنے والی قوموں پر واجب کیا گیا تاکہ تم متقی بنو. تو عبادت کا ایک فائدہ پرہیزگار بننا، متقی بننا، برائیوں سے رکنا، یاد خدا میں ہونا، یقین کے درجہ پر ہونا. یعنی عبادت وہ شاہراہ ہے جو انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے. انسان جب خدا تک پہنچتا ہے تمام کمالات کا مالک بن جاتا ہے، تمام فضائل کا مالک بن جاتا ہے، برائیوں سے دور ہوتا ہے. جب خدا کے قرب احساس کرتا ہے، اگرچہ خدا ہم سے نزدیک ہے، اقرب من حبل الورید، شہرہ کے گردن سے بھی زیادہ نزدیک ہے، لیکن ہم خود خدا سے دوری کا احساس کرتے ہیں. جتنی عبادت زیادہ ہو اتنا ہی قرب خدا کا احساس کریں گے، تو خود بخود خدا کے محضر، خدا کے سامنے ہونے کا احساس کریں گے تو گناہ نہیں کریں گے. اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے، حکم ہے شریعت میں، تم جب نماز پڑھنا چاہتے ہو، عبادت کرنا چاہتے ہو تو حضور قلب کرو، خدا کے حضور کا احساس کرو، خدا کو اپنے دل میں حاضر کرو. عبادت دو قسم کا، ایک عبادت خاص ہے وہ یہ ہے کہ وہ واجبات اگر آپ اس کو عبادت کی نیت سے بجا نہیں لائیں گے، قصد قربت کی نیت سے بجا نہیں لائیں گے، کل عدم ہے، باطل ہے، بلکہ باعث گناہ ہے. مثلا نماز، آپ نماز پڑھیں گے خدا کے لیے نہ ہو، دکھاوا کے لیے ہو، تو نہ صرف یہ نماز آپ کو خدا سے نزدیک نہیں کر سکتی ہے، بلکہ یہ نماز آپ کو خدا سے دور کر دے گی. عبادت کے دوسرے قسم، عبادت میں معنی عام ہے، یعنی زندگی میں ہر عمل خدا کے لیے انجام دینا. اسی لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ پوری زندگی آپ عبادات میں گزار سکتے ہیں، پوری زندگی نماز میں، پوری زندگی روزے میں، پوری زندگی حج میں. حج کا مقصد احرام باندھنا، یعنی محرمات سے اجتناب کرنا. روزہ کا معنی اپنے آپ کو روکنا گناہوں سے. نماز کا معنی یاد خدا میں رہنا. اگر ہمیشہ آپ یاد خدا میں رہیں گے، ہر عمل کو خدا کے لیے بجا لائیں گے، تو اس وقت آپ ہمیشہ عبادت کے لیے. مولا فرماتے ہیں کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، سب کچھ خدا کے لیے ہو. بچوں سے محبت، اولاد سے محبت، زوجہ سے محبت، مال سے محبت، حکومت سے محبت، خدا کے لیے ہو، تو اس وقت پوری زندگی پر عبادت چھا جائے گی. ایسا آدمی کبھی خدا کے نافرمانی نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہر مولا فرماتے ہیں جس چیز کی طرف میں نے دیکھا، ما رأيت شيئا الا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، جس چیز کی طرف میں نے نظر ڈالی، اس سے پہلے بھی خدا نظر آیا، اس کے ساتھ بھی خدا نظر آیا، اس کے بعد بھی خدا نظر آیا. یعنی ہمیشہ خدا مد نظر ہے. ہمیشہ کوئی عمل کرنے سے پہلے، کسی چیز سے، کسی شخص سے محبت کرنے سے پہلے خدا کو نظر کرتا ہے، خدا نظر آتا ہے کہ خدا کے ساتھ اس کے واسطہ کیا ہے. یہ خدا کا مخلوق ہے، خدا راضی ہے یا نہیں ہے. عمل کے خاتمے کے وقت بھی ہم دنیا پرست لوگ کوئی بھی کام کرنا چاہے پہلے دیکھتے کہ ہمیں کتنا فائدہ ملتا ہے، پھر کام کے دوران بھی دیکھتے ہیں کتنا فائدہ مل رہا ہے، کام ختم ہونے کے بعد محاسبہ کرتے ہیں کتنا کمایا کتنا کھویا. تو یہ عبادت ہے. عبادت کا ایک اہم، اور اس کے سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ انسان کو خدا سے قریب کرتا ہے. عبادت انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے، مقصد خلقت سے نزدیک کر دیتی ہے، انسان کو انسان کامل بناتی ہے. لوہا دیکھیے، آگ میں رکھیں گے، یہ لوہا بھی خود آگ جیسے ہو جائے گی، یعنی مظہر آتش. یہ لوہا آگ کا مظہر، آگ کی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی جب تک آگ کے ساتھ متصل ہو. جیسے ہی لوہا آگ سے جدا ہو جائے گا، اس وقت لوہا دوبارہ ٹھنڈ. اسی طرح سے بندہ جب تک عبادت کے ذریعے خدا کے ساتھ مربوط ہے، تب تک خدائی صفات پیدا ہوتا ہے، اعلیٰ اقدار اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اشرف مخلوقات بن جاتا ہے، مظہر صفات خدا بنتا ہے. اگر ایک لمحہ کے لیے خدا سے دور ہوا، رابطہ کٹ گیا، یہ اسفل سافلین چلا جاتا ہے. بلعم باورا کے واقعہ آپ کے سامنے ہے، قرآن فرماتا ہے ہم نے اسے اپنی آیتیں دی تھی، فانسلخ منہا، اپنے آپ کو آیات الہی سے محروم کیا، زمین گیر ہوا، خواہشات نفسانی کے غلام ہوا. تو عبادت کہ سب سے اہم فائدہ یہ ہے. عبادت کی اور بھی فوائد ہے جو اسی کے فروعات، اسی کے ذیلی فوائد ہے. ایک ایک مادی چیزوں کو روحانی چیزوں میں تبدیل کرتا ہے. دیکھیے حضور کے زمانے میں عبادت کی جان یہ ہے، یہ پہلے عرض کرتا جاؤں، عبادت کا فلسفہ تو سمجھ میں آیا، معنی عبادت، فلسفہ عبادت، اور شرط عبادت یہ ہے کہ خدا یعنی آپ کے لیے ثابت ہو، شرعی دلائل کے ذریعے، متقن دلائل کے ذریعے، مضبوط دلائل کے ذریعے. یعنی اگر آپ مجتہد ہیں، قرآن و سنت کے ذریعے ثابت ہو، اگر آپ مقلد ہیں، فتوی مجتہد کے ذریعے ثابت ہو کہ یہ عمل خدا کے پاس محبوب عمل ہے، اس عمل کو خدا چاہتا ہے، یہ ثابت ہو، یا کم از کم قصد رجا کے ساتھ بجا لانا ممکن ہو، اور پھر اس عمل کو آپ خدا کے لیے انجام دیں گے، پھر عبادت بنے گی. اگر ایک دفعہ ایک عمل ہے آپ کا خوارج جیسے آج کل کے جو تکفیری گروہ ہے، خلوص کے ساتھ ممکن ہے بجا لائے، لیکن یہ عمل، اس عمل کے اوپر حکم خدا نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے، تو عمل کو جتنے خلوص کے ساتھ بھی بجا لائے، جب تک شرعی مستند دلیل کے ذریعے ثابت نہ ہو، عبادت نہیں بن سکتی. اگر مستند دلیل کے ذریعے ثابت ہو جائے، لیکن پھر بھی آپ جب بجا لاتے ہیں تو خدا کے لیے محبت خدا میں، شکر خدا کے لیے، جنت خدا کے لیے، حکم خدا کی تعمیل کے طور پر بجا لائے. اگر نماز آپ لے لیں، واضح ترین افضل ترین عمل ہے، یومیہ کی نماز، روزانہ کی نماز. اب نماز کو خدا نے واجب کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں نماز پڑھتا ہوں دکھاوا کے لیے، خدا کے لیے نہیں پڑھتا ہوں، یا کسی کے خوف سے پڑھتا ہوں، کسی کے ڈر سے پڑھتا ہوں، تو اس وقت یہ نماز عبادت نہیں ہے، یہ ریا ہے، یہ قسم کے شرک ہے. تو عمل خدا کے پاس پسندیدہ ہو اور عمل کو آپ انجام دیں گے خوشنودی خدا کے لیے، پھر یہ عبادت بنے گی. عبادت کے عرض کیا، فائدہ ایک یہ ہے کہ مادی چیزوں کو معنویات میں، مادیات کو، دنیاوی چیزوں کو اخروی روحانی چیزوں میں تبدیل کرتا ہے. مثال آپ دیکھیے، ایک دفعہ حضور نبی اکرم، کسی صحابی نے وصیت کی تھی کہ میرے موت کے بعد میرے سارے خورما، بہت سے خورما تھے، ان سب کو حضور خود اپنے دست مبارک سے فقراء کے درمیان تقسیم کرے، یہ وصیت کی تھی. تو اس وصیت کے مطابق حضور نے تقسیم کیا. آخر میں خورما کا ایک دانہ کا آدھا حصہ صحیح تھا، اس کو آپ نے اٹھایا، فرمایا اگر یہ آدمی اپنے ہاتھ سے اس آدھا حصہ کو دیتا تو زیادہ ثواب تھا ان تمام خورماؤں سے جو میں دے رہا ہوں، میں نے ابھی دیا ہے. تو اس سے دو نقطہ، ایک یہ کہ یہ خورما جنت، آخرت، سعادت، معنویت کا باعث بنتا ہے. اگر یہ کام خود کرتا تو اس کا فائدہ زیادہ تھا. یعنی خورما مادی چیز ہے، دست مبارک پیغمبر سے دیا ہے، اگر یہ آدمی خود دیتا شاید 100 غیر مستحقین کو دے دیتا، پیغمبر نے صرف مستحقین کو دیا ہے، صحیح جگہ پر دیا ہے. اس کے باوجود ایک اہمیت کا مسئلہ ہے، کیونکہ اسلام چاہتا ہے عمل کے ذریعے انسان پاک ہو جائے. اسلام پاک عمل بھی چاہتا ہے، نیک عمل بھی چاہتا ہے، نیک انسان بھی چاہتا ہے، پاک انسان بھی چاہتا ہے. اسلام کا اصل ہدف انسانوں کو پاک کرنا ہے، عمل کے ذریعے، کردار کے ذریعے. اسی لیے کیفیت بھی اہم ہے، بہت اہم ہے کیفیت. احسن عمل، قرآن فرماتا ہے بہترین عمل کرو. تو دیکھیے، اسی لیے آدمی، پیغمبر فرماتے ہیں اگر یہ خود اپنے ہاتھ سے سارا خورما دے دیتا، ایک یہی آدھا خورما دے دیتا، بہتر تھا اس کے لیے ان تمام خورماؤں سے جو میں نے اپنے دست مبارک سے دیا ہے. اس کا وجہ کیا ہے؟ وجہ نیت کا مسئلہ ہے، کہ نیت اس آدمی کے پاس اتنی جرأت نہیں تھی، اتنی محبت خدا نہیں تھی کہ اپنے ہاتھ سے راہ خدا میں دے دے. مال کی محبت اتنی زیادہ تھی، مرنے کے بعد دینے کے لیے تیار تھا، یعنی اس میں بخل، کنجوسی، حرص اتنا تھا، جب تک زندہ تھا دینا نہیں چاہتا تھا. اسلام اگر صرف عمل معیار ہوتا، صرف فقراء محتاج لوگوں کو خورما ملنا معیار ہوتا، تو ابھی ہزاروں کو ملا تھا، زیادہ اس کے لیے فائدہ ہونا چاہیے. لیکن صرف کار نیک معیار نہیں، کار نیک کے ذریعے انسان کو نیکو، نیک کردار بنانا چاہتا ہے. اسی لیے ہمارا احادیث میں ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہے. وجہ یہ ہے کہ نیت کا عمل آسان ہے. ایک منافق بھی عمل کر سکتا ہے، ایک ریاکار بھی عمل کر سکتا ہے. منافق نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ جہاد میں جا سکتا ہے، ریاکار جہاد میں جا سکتا ہے، لیکن نیت صرف مخلص کر سکتا ہے، غیر مخلص نیت نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ ہمارے حدیث میں خیر الاعمال احمد، بہترین عمل وہ ہے جو سخت ترین ہے. ایک دوسری طرف فرماتا ہے کہ عمل اور نیت کے درمیان نیت بہتر ہے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل آسان ہے، نیت مشکل ہے. آپ خود اپنی ضمیر میں رجوع کریں، اپنے اندرون میں رجوع کریں، اپنی گریبان چانگ کر رجوع کریں. ایک منافق پاک نیت نہیں کر سکتا، ایک ریاکار پاک نیت نہیں کر سکتا. پاک نیت وہ کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو. تو اسی لیے جان عبادت نیت ہے، تو نیت کے بغیر عبادت عبادت نہیں بنتی ہے. اور جتنی نیت پاکیزہ تر، اتنا ہی خدا کے درگاہ میں زیادہ مقبول تر. نیت کے مختلف درجات ہیں، ابھی مولا کے کلام جب آپ کی خدمت میں پڑھیں گے تو اس کے عرض کریں گے اس کے حوالے سے. تو عبادت کے یہ سارے فوائد ہیں. عبادت میں یہ مد نظر ہونا چاہیے، ہمارے عبادت میں خلوص ہو، صرف خدا کے لیے ہو، غیر خدا شریک نہ ہو، مشرکین خدا غیر خدا دونوں کے شریک قرار دے دیتے. ہم ابھی خدا کو بھی خوش کرنا چاہے, بیٹھے ہوئے لوگ دیکھنے والے لوگوں کو بھی خوش کرنا چاہے, عوام کو بھی خوش کرنا چاہے. ہم خدمت کرتے عوام کی, خدمت کرتے انسانیت کی, لیکن خوشنودی خدا کے لیے. ہدف صرف خوشنودی خدا ہے, اگرچہ خدمت مومنین کے کرتے ہیں, انسانیت کے کرتے ہیں. تو خلوص کے ساتھ ایک, دوسرا خشوع ہو روح میں, خضوع ہو جسم میں. جسم کے لحاظ سے خضوع ہو. آپ نماز کے آداب دیکھیے, کھڑے ہونے کے حوالے سے, نیت کے حوالے سے, رکوع میں جانے کے حوالے سے, سجدے میں جانے کے حوالے سے, قیام کے دوران سجدہ کی طرف دیکھنا, رکوع کے دوران دو پاؤں کے درمیان دیکھنا, تشہد کے دوران اپنے دامن کی طرف دیکھنا, اپنے گردن کو رکوع میں کس طرح سے دراز کرنا, یہ سب کے آداب کو دیکھیں. یہ سب کا مقصد خضوع ہے. اسی طرح سے روح میں خشوع, روحانی لحاظ سے خشوع, جسمانی لحاظ سے خضوع ہو. عبادت میں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ عشق خدا ہو. حدیث میں ہے, طوبی لمن عاشق العبادہ وعانقہا, خوش قسمت ہے وہ آدمی جو عبادت سے عشق کرتا ہے, عبادت گلے سے لگا دیتا ہے. اہل بیت کس عشق کے ساتھ عبادت میں مصروف ہوتا ہے. علی کی پاؤں سے برچھی نہیں نکالی گئی جب تک آپ نماز میں نہیں گئے. پیغمبر بھی جانتے تھے, سب جانتے تھے, علی نماز کے دوران اس طرح سے عشق خدا میں ماؤ ہو جاتے ہیں, مگن ہو جاتے ہیں, کہ اس وقت آپ کے پائے مبارک سے درد آور تیر بھی نکالی جائے آپ کو احساس نہیں ہوگا. یہ عشق عبادت ہے. عبادت کے بارے میں کافی تفصیلی گفتگو ہے. فی الحال وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا کے کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. مولا کے کلمات, مولا ایک عبادت کرنے والوں کے تین گروہ کے بیان فرماتے ہیں. نہج البلاغہ حکمت نمبر 237 میں آپ فرماتے ہیں, تین گروہ ہے عبادت کرنے والے. ایک گروہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں, ان کی عبادت غلاموں کی, ان کی عبادت تاجروں کی سی عبادت ہے. تاجر کام کرتا ہے کمانے کے لیے, یہ بھی عبادت کرتے ہیں کمانے کے لیے. یعنی خدا وسیلہ ہے, خدا ذریعہ ہے, ہدف اور مقصد جنت ہے. دوسرا گروہ وہ ہے جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں, یہ غلاموں کی سے عبادت کرتے ہیں, غلاموں کی مانت عبادت کرتے ہیں, کیونکہ ہدف جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, اس ہدف تک پہنچنے کا راستہ خدا ہے. اس میں منفی پہلو یہ ہے, خدا وسیلہ ہے, ذریعہ ہے, ہدف نہیں ہے, مقصد نہیں ہے. لیکن مثبت یہ ہے, اس مقصد تک پہنچنے کے لیے, جنت تک پہنچنے کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے خدا کے دروازے پر جاتا, کسی اور دروازے پر نہیں جاتا ہے. لیکن اعلیٰ عبادت یہ ہے کہ انسان خدا کے درگاہ میں جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں, ایک قوم ایسا ہے جو خدا کی عبادت کرتے شکر خدا کے طور پر, اور کسی اور مقام پر فرماتے ہیں خدا کو عبادت کے شائستہ سمجھ کر, کسی اور مقام پر فرماتے ہیں محبت خدا میں, تو وہ اعلیٰ درجہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے. کسی خدا کو وسیلے نہیں بنایا ہے, خدا خود ہدف ہے. اسی لیے بزرگان فرماتے ہیں, نہ ہمیں جنت چاہیے نہ ہمیں دنیا چاہیے, ہم خود خدا کو چاہتے ہیں. ہمارا ہدف خدا ہو, بندگی کرنا ہمارا ہدف ہونا چاہیے. بندہ پروری خدا کا کام ہے. عبادت میں اصل مقصد خدا کے ذات میں گم ہونا ہے, فانی ہونا ہے, پھر خدا کے ذریعے انسان باقی رہتا ہے. اور عبادت کی وجہ سے مولا فرماتے ہیں انسان کے دل نورانی ہوتا ہے. خود مولا خطبہ نمبر 242 میں نہج البلاغہ فرماتے ہیں, ان اللہ جعل الذکر, عبادت کے فوائد کو دیکھیے, خدا نے ذکر خدا کو, عبادت کو دلوں کی روشنی کا ذریعہ بنایا ہے. اور انسان گنگا ہونے کے بعد عبادت کی وجہ سے سننے لگتا ہے, آواز الہی کو عبادت کے ذریعے سن سکتا ہے. اور انسان جو اندھا ہو چکا ہے, عبادت کی وجہ سے بینا ہو جاتا ہے, حقیقت کو دیکھ سکتا ہے. اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ انسان جو دشمن خدا ہے, سرکش ہو چکا ہے, عبادت کی وجہ سے خدا کا مطیع اور فرمان بردار بنتا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے, عبادت کا ایک اہم اثر یہ ہے, فرشتے اس کے اطراف سے جمع ہوتے ہیں, اس پر خدا کی طرف سے سکون, متانت, وقار, سنگینی, جرأت, یہ تمام صفات خدا اس کو عطا فرماتا ہے. اور آسمان کے دروازے یعنی رحمت کے دروازے, ہدایت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اور اعد لهم مقاعد الكرامات، کرامات اور عزت کی جگہ، عزت کے مقامات قیامت کے دن بہشت خدا میں تیار کیا جاتا ہے. عبادت کے فوائد، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جنت میں اس کے لیے اعلیٰ اور باعزت مقام تیار کیا جاتا ہے، فرشتے اس کے اطراف میں اس کے عزت کے لیے آتے ہیں اور اس کو سکون اور وقار ملتا ہے. مولا خط نمبر 45 میں، نہج البلاغہ کے خط نمبر 45 فرماتے ہیں، طوبی لنفس ادت الی ربها فرضها. جنت ہے اس آدمی کے لیے جس نے اپنے فرض کو انجام دیا، اپنی عبادت کو انجام دی، خوش آب حال. طوبہ کا ایک معنی جنت ہے، ایک جنت کا نام طوبہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے اپنے وظیفے کو انجام دیا، اپنے واجب کو انجام دیا، اپنی عبادت انجام دی. وَعَرَكَتْ بِجَنْبِهَا بُؤْسَهَا، رات کو سکون نیند چھوڑ کر خدا کی درگاہ میں آ گیا. اگر عبادت کرتے کرتے اگر نیند غالب آ گئی، حتی اذا غلب الکرا علیہ افترشت ارضها وتوسدت کفہا، جب نیند غالب آ جائے تو پھر زمین پر سو جاتا ہے، اپنے ہاتھ کو اپنا سرانہ بناتا ہے. فی معشر اسحر عیونہم خوف المعاد، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ معاد کے خوف نے، قیامت کے خوف نے ان کے لیے نیند حرام کر دی ہے. اسی طرح سے مولا خط نمبر 69 میں فرماتے ہیں، خادع نفسک فی العبادہ. مولا فرماتے ہیں عبادت، اگر آپ کے دل نہیں چاہتا عبادت کرے، اگر دل نہیں چاہتا عبادت کرے تو اپنی نفس امارہ کو دھوکہ دو، انسان کے نفس کو دھوکہ دو، یعنی تربیت کرو خاص طریقے سے، خاص حکمت عملی سے. دھوکہ دینے کا معنی خاص حکمت عملی اپناؤ. ورفق بہا، یعنی خاص حکمت عملی اپناؤ اور نفس کو عبادت کے لیے تیار کرو. ورفق بہا، اور اس کے ساتھ نرمی کرو. ولا تقہرہا، نفس پر زور سے عبادت نہ کراؤ. اگر آپ کا نفس عبادت کے تیار نہیں ہے، حکمت عملی اپناؤ، اگر اس سے نہیں ہوا تو اس کو مجبور مت کرو، نرمی کے ساتھ پیش آ جاؤ. وخذ عفوہا ونشاطہا، عبادت اس وقت کرو جب تمہارے جسم میں نشاط ہو، آرامی ہو، سکون ہو، اس وقت عبادت کرو. عبادت کے لیے آپ کا نفس، آپ کا روح آمادہ ہو، اس وقت عبادت کرو. ہاں مولا فرماتے ہیں، ہاں یہ بات ہے کہ واجب عبادت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، مستحب عبادات کے لیے حکمت عملی اپناؤ تو آپ کے نفس میں مستحب عبادت کا شوق بڑھ جائے، مجبور نہ کرو. لیکن واجب عبادت کو تو ہر صورت میں بجا لانا. مولا فرماتے ہیں، الا ما كان مكتوبا عليك من الفريضه فانه لا بد من قضائها، فریضہ جو آپ پر واجب ہے اس کو تو انجام دینا ہے. مولا حکمت نمبر 312 میں فرماتے ہیں، ان القلوب اقبالا و ادبارا، فرماتے ہیں انسان کے دل بعض وقت عبادت کی طرف آتا ہے، بعض وقت عبادت سے بھاگ جاتا ہے. جب عبادت کی طرف آتا ہے اس وقت آپ واجبات کو بھی انجام دے دو، مستحبات کو بھی انجام دے دو. اگر دل ابھی عبادت کے شوق دل میں نہیں ہے، اس وقت آپ صرف واجبات کو انجام دے دو، مستحبات کو انجام نہ دو. مولا یہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ عبادت، وہ عبادت مؤثر ہے جو آپ کے دل میں جس کا شوق ہو. عبادت انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، جس طرح سے قرآن نے فرمایا. مولا یہاں پر فرماتا ہے، مولا یہاں پر خطبہ نمبر 199 میں فرماتا ہے، وَإِنَّا لَا تَحُتُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ وَتُطْلِقُهَا اِطْلَاقِ الرِّبَقِ، فرماتا ہے کہ عبادت گناہوں کو گراتا ہے، پاک کرتا ہے، جس طرح سے درخت سے پتے گرتے ہیں، جس طرح سے غلام کو آزاد کرتا ہے. اس کے بعد مولا پیغمبر خدا کی اس حدیث کی یاد آوری فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا، اگر کسی کے گھر کے باہر ایک آب گرم ہو، ایک گرم چشمہ ہو، روزانہ 5 دفعہ اس گرم چشمے میں نہائے تو پاک و پاکیزہ ہو جائے گا. اسی طرح سے عبادت. مولا اس کے بعد نماز کی خصوصی تاکید کرتے ہیں، عبادات کے درمیان نماز سب سے افضل ہے، اسی لیے مولا اس کی سب سے زیادہ تاکید فرماتے ہیں. تعاہد امر الصلاح، تم نماز کا خاص خیال رکھنا. وحافظ علیہا، اس کی حفاظت کرو، اس کو انجام دو، واستکثروا فیہا، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھا کرو. وتقربوا بها، نماز کے ذریعے خدا کے قرب حاصل کرو. فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، کیونکہ نماز مؤمنین کے لیے ایسا فریضہ ہے جو مختلف اوقات میں خدا نے معین فرمایا ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں تسمعون الی جواب اہل النار، آیت تم نہیں سنتے ہو قرآن میں کہ جہنمیوں سے پوچھا جاتا ہے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں لایا؟ تو جہنمی کہتے ہیں جہنمی کیا کہتے ہیں؟ کہ کہتے کہ ہم نمازی نہیں تھے. قالوا لم نکن من المصلین، جہنمی کہتے ہیں کہ ہم نمازی نہیں تھے اس لیے ہم جہنم میں آئے. مولا فرماتے ہیں کہ نماز ترک کرنے کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں علیکم بالمحافظہ علی اوقات الصلوات، تم پر واجب ہے نماز کے اوقات کے خیال کو، ہر نماز کو اپنی صحیح وقت پر بجا لاؤ. فلیس منی من ضیع الصلاۃ، علی کے ماننے والوں کو خصوصی خطاب ہے، جو نماز کو ضائع کرتا ہے، جو نماز کا خیال نہیں رکھتا ہے، اس کو اپنے صحیح اوقات میں بجا نہیں لاتا ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے، علی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مستدرک الوسائل میں مولا فرماتے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں خدا تک جانے کے لیے وسیلہ اپناؤ، خدا تک پہنچنے کے لیے، خوشنودی خدا حاصل کرنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے. مولا فرماتے ہیں بہترین وسیلے نماز ہے. ان افضل ما توسل به المتوسلون الى اللہ، بہترین وہ چیز جس کے ذریعے جس کو وسیلہ بنا سکتے ہیں لوگ خدا تک پہنچنے کے لیے، کئی چیزیں ان میں سے ایک نماز ہے، نماز کا قائم کرنا. فإنها الملة، کیونکہ نماز ہی دین ہے. مولا فرماتے ہیں نماز وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کے لیے اور نماز ہی دین ہے. اس کے بعد مولا اپنے آخری وار کے بعد شہادت کے آخری لمحات میں اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ بھی نہج البلاغہ خط نمبر 47 میں بھی ہے اور اپنے آخری اس میں بھی ہے، اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنها عمود دینکم، خدا را خدا را نماز کا خیال رکھو، نماز تمہارے دین کے ستون ہے. ستون کا مطلب کیا ہے؟ ستون گر جائے پوری بلڈنگ منہدم ہو جائے گی، پوری عمارت منہدم ہو جائے گی. نماز نہ ہو تو انسان کی دین باقی نہیں رہ سکتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں باقی سارے اعمال کی قبولیت نماز کے ساتھ مشروط ہے. وَعَلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِكَ تَبَعٌ لِصَلَاتِكَ، یہ آپ خط نمبر 27 میں فرماتے ہیں تمہارے سارے اعمال نماز کے تابع ہے. اگر نماز تم نے انجام دی باقی اعمال کی طرف توجہ ہوگی، ورنہ توجہ نہیں ہوگی. چنانچہ پیغمبر کی دوسری احادیث ہے. مولا فرماتے ہیں نماز کے لیے بہترین اوقات دے دو، خصوصاً مستحب نماز کے لیے اپنے بہترین وقت دے دو، خوشی کے ساتھ بجا لائے، اپنی نماز پر خود پسند نہ ہو جاؤ، عجب نہ کرو، ریاکاری نہ کرو، کیونکہ شیطان کے تمام اعمال ضائع ہوا ریاکاری کی وجہ سے. تو علی کے ماننے والوں کی، علی سے محبت کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علی جو خانہ خدا میں آنکھیں کھولی اور خانہ خدا میں آنکھیں بند کی، پیغمبر کے دست مبارک پر آنکھیں کھولی، امام حسن مصطفیٰ کے دامن مبارک میں زانوی مبارک پر آنکھیں بند کر لی، اس علی کی سب سے زیادہ تاکید نماز کی طرف ہے. علی والوں کی پہچان نماز ہونا چاہیے. والحمدللہ رب العالمین.